الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تبارك وتعالى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إنه لا يحب المفسدين. محترم حضرات، بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، اس وقت آپ کے سامنے دو عنوانات پر گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے. ایک عبادات اور دوسرے معاملات. اس لیے کہ دین اسلام ایک مکمل ضابطے حیات ہے جس کے اندر بہت سارے شعبے ہیں. ایک شعبہ ایمان اور عقائد کا ہے، ایک شعبہ عبادات و اعمال کا ہے، اور ایک شعبہ معاملات کا ہے، اور ایک شعبہ معاشرت کا ہے، اور ایک اخلاقیات کا. یہ سارے شعبے دین ہی کے شعبے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس میں اللہ تعالی نے دین اسلام کو مکمل قرار دیا ہے. جب دین اسلام مکمل ہے تو اس کے اندر ہماری زندگی کے متعلق تمام شعبے اور اس کے تمام پہلوؤں پر گفتگو ہونا ضروری ہے. ایسا نہیں ہے دین اسلام جیسے عیسائیوں کا دین ہو یا جیسے ہندوؤں کا دین ہے. ہندوؤں کے یہاں اور اسی طرح عیسائیوں کے مذہب میں پوجا پاٹ کر لینے کا نام دین ہے، اور پھر اس کے بعد آدمی جو کچھ کرتا ہے اس میں آزاد ہوتا ہے، معاملات میں آزاد، معاشرت میں آزاد، اور دنیا کے تمام شعبوں میں وہ آزاد. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو مختصر سے وقت میں چرچ کو جانا ہے یا مندر جانا ہے، وہاں پر پوجا کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم اپنی زندگی میں آزاد ہیں. لیکن دین اسلام نے ہمیں اور آپ کو ایک مکمل نظام عطا کیا ہے، اور کسی بھی جگہ ہم لوگوں کو آزاد نہیں چھوڑا، بلکہ ہر شعبے میں ہماری اللہ کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رہنمائی فرمائی گئی. اسی میں ایک عبادات اور دوسرے معاملات ہیں. عبادات یہ دین کے شعبوں میں دوسرا شعبہ ہے جو سب سے زیادہ اہم ترین شعبہ ہے. سب سے پہلا شعبہ جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ تو ایمان اور عقیدے کا شعبہ ہے. اسے کہ آدمی کا جب تک ایمان مکمل نہ ہو، ایمان صحیح نہ ہو، ایمان مضبوط نہ ہو، عقیدہ اس کا صحیح نہ ہو، اس وقت تک مومن صحیح معنی میں مومن نہیں ہو سکتا. اس لیے سب سے پہلا نمبر تو ایمان اور عقیدے کا ہے. ایمان اور عقیدے کے بعد عبادات سب سے زیادہ اہم ترین ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرتے رہیں. معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف سے جو عبادتیں مقرر ہیں ان عبادتوں کو انجام دینا یہ مقصد خداوندی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنات کو پیدا کیا ہے. اگر انسان عبادت میں نہیں لگتا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے پیدا کرنے کے مقصد کو فوت کر رہا ہے. عبادات اس کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو انتہائی عاجز بنا دینا. عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو عاجز بنا دینا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سب سے زیادہ حقیر قرار دے کر اس کے سامنے پڑ جانا. اگر آدمی نماز پڑھے لیکن اس کے ذہن کے اندر یہ تصور نہ ہو کہ میں عاجز ہوں، میں درماندہ ہوں اور میں اللہ کے سامنے بالکل بے بس ہوں اور سب کچھ اللہ کی طاقت ہے، اگر ذہن کے اندر یہ تصور اس کا نہیں ہے تو پھر نماز پڑھ کر بھی اس کی نماز عبادت نہیں ہو سکتی، روزہ رکھ کر بھی وہ روزہ اس کا عبادت نہیں بن سکتا، اور مختلف عبادات انجام دینے کے باوجود وہ عبادتیں عبادات کی قبیل سے شمار نہیں کی جاتی. اس لیے کہ جو اصل چیز ہے عبادت کا مفہوم وہ اس کے ذہن سے نکل چکا ہے. اس لیے سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنا ہے کہ عبادت کے معنی ہیں اپنے آپ کو عاجز سمجھنا، درماندہ سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ میں بالکل بے بس ہوں اور سب کچھ طاقتوں کا مالک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی بڑا نہیں. جب آدمی اس تصور کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ عبادت عبادت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے عبادت مختلف شکلوں میں ہم کو اور آپ کو بتائی اور سکھائی ہے. نماز اس کی ایک شکل ہے، روزہ اس کی ایک شکل ہے، اور زکوٰۃ اس کی شکل ہے، اور مختلف صدقات یہ اس کی شکلیں ہیں، اور اسی طرح ذکر ہے اور قربانی ہے اور حج ہے، عمرہ ہے، یہ ساری کے ساری عبادت کی شکلیں. اور ان ساری شکلوں کے اندر جو چیز ہونی چاہیے وہ وہی جو ابھی عرض کیا گیا، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار، اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار، اللہ کے سامنے اپنی غلامی کا اظہار. اے اللہ میں تیرا غلام ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے سامنے عاجز و درماندہ ہوں، جو کچھ ہے وہ تو ہی ہے، تو ہی سب سے بڑا ہے، مالک ہے، خالق ہے. اس تصور کے ساتھ آدمی عبادت کو انجام دے. عبادتوں میں ایک بات ذہن میں رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے، اللہ کے سوا کسی کے لیے عبادت نہیں ہو سکتی. تعظیم و تکریم کے مختلف طریقے وہ دوسروں کے لیے ہو سکتے ہیں، والدہ کی تعظیم کرتے ہیں، باپ کی تعظیم کرتے ہیں، اپنے بڑوں کی تعظیم کرتے ہیں، اپنے شیخ کی تعظیم کرتے ہیں، علماء کی تعظیم کرتے ہیں، لیکن جہاں تک مسئلہ ہے عبادت کا، یہ خاص ہے اللہ کے ساتھ میں، اللہ کے سوا کسی کے لیے عبادت نہیں کی جا سکتی، نہ نبی کے لیے، نہ غوث و قطب ابدال کے لیے، نہ کسی بڑے سے بڑے ولی کے لیے، نہ کسی اور انسان کے لیے، نہ کسی اور چیز کے لیے، بلکہ عبادت مخصوص ہے اللہ کے لیے. اس لیے جو شکل میں عبادت کی ہے وہ اللہ ہی کے لیے مخصوص ہوگی. سجدہ عبادت یہ اللہ ہی کے لیے مخصوص، رکوع عبادت اس لیے یہ اللہ ہی کے لیے مخصوص، قیام عبادت یہ اللہ ہی کے لیے مخصوص، اسی طریقے پر جو کچھ بھی عبادت ہے وہ صرف اللہ ہی کے لیے کی جا سکتی ہے، اللہ کے سوا کسی کے لیے عبادت نہیں کی جا سکتی۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ اس راز کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض جگہ غیر اللہ کے سامنے اپنا ماتھا ٹیک دیتے، قبروں پر گئے اور وہاں پر سجدہ کرنے لگے، اور کسی بزرگ کے پاس میں گئے اور ان کی تعظیم میں یہاں تک آگے بڑھ گئے، یہاں تک آگے بڑھ گئے کہ عبادت کی شکلیں وہاں پر انجام دینے لگے۔ یہ بات اسلام کسی کے لیے جائز قرار نہیں دیتا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی ایک ملک میں کسی ضرورت سے تشریف لے گئے، وہاں پر گئے تو انہوں نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں، بیٹے باپ کو سجدہ کرتے ہیں، اور عورتیں اپنے شوہروں کو سجدہ کرتی ہیں، اور بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی سجدہ کرتے ہیں، اور جو ان کے کوئی بڑے ہوں گرو ہوں ان کو سارے لوگ سجدہ کرتے ہیں۔ یہ بات انہوں نے وہاں پر جانے کے بعد لوگوں میں دیکھی۔ جب وہ واپس آئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں فلاں جگہ پر گیا تھا اور میں نے وہاں پر لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں، اور آپ سے بڑا دنیا میں کون ہو سکتا ہے، اور ہمارے لیے تو سب کچھ آپ ہی ہیں، اس لیے میرے ذہن میں بھی یہ آیا کیوں نہ یہ ہم ایسا کریں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی سجدہ کریں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کو سجدہ کر لیا کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غضبناک ہو گئے، آپ کو بڑا غصہ آ گیا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کیا میرے مرنے کے بعد میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ قبر کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں، آپ کی زندگی میں پوچھ رہا ہوں، اگر آپ اجازت دے تو آپ کی زندگی میں سجدہ کر لیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے، اگر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی بھی قسم کا سجدہ غیر اللہ کو نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں کر سکتے۔ انتقال کے بعد تو بات خود اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ زندگی میں بھی نہیں کر سکتے، لیکن آج بہت سارے لوگ بھٹکے ہوئے غیر اللہ کے پاس میں جاتے ہیں، اولیاء اللہ کے پاس میں جاتے ہیں، ان کی قبروں پر جاتے ہیں، وہاں پر سجدے بجا لاتے ہیں۔ یہ بات اسلام نے جائز نہیں قرار دی ہے، اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، عبادت تمام شکلوں کے ساتھ اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے، اس میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکات بھی ہے، قربانی بھی ہے، ذکر و تلاوت بھی ہے، اور مختلف قسم کی شکلوں سے عبادت انجام دی جاتی ہے، یہ سب اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ عبادات میں سب سے اہم ترین عبادت نماز، ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہم میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ایک ایسا ماحول پیدا کیا جائے کہ گھر گھر میں ہر ہر بچہ، ہر ہر عورت، ہر ہر مرد، ہر ہر جوان، ہر ہر بوڑھا نمازی بن جائے، اس لیے کہ بہت اہم ترین عبادت۔ ساری عبادتیں اہم ہیں لیکن ان میں سب سے زیادہ اہم ترین عبادت ہے تو وہ نماز۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ آدمی اور کفر کے درمیان، آدمی اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اگر آدمی مسلمان رہے تو اس کو نماز پڑھنا ہوگا، اور اگر وہ نہیں پڑھتا تو فرماتے ہیں کہ کفر میں امتیاز کرنے والی چیز ختم ہو گئی، اس لیے وہ کافروں جیسا ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلات والسلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ آدمی کافر ہو گیا. علماء لکھتے ہیں کافر ہونے کا مطلب یہ ہے کافر ہونے کے قریب ہو گیا، یا کافروں جیسی حرکت کرنے لگا. یہ کافروں کی حرکت ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتے، اللہ کے سامنے آ کر عبادت بجا نہیں لاتے. یہ کافروں والا طریقہ ہے، اور مومن کا طریقہ یہ ہے کہ وہ عبادت کرتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے. معلوم ہوا کہ عبادت اور نماز بڑی اہم ترین چیز ہے، اس لیے کسی مسلمان کو اس کے اندر غفلت نہیں برتنا چاہیے. دوسری بات جو اس سلسلے میں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ عبادت جو بھی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی تو اس کو مخصوص انداز سے متعین طریقے پر ہم کو بتا دیا گیا ہے. نماز کیسے پڑھیں، روزہ کیسے رکھیں، حج کیسے کریں، اس میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اور کس انداز سے ان کو بجا لانا چاہیے، یہ سب کچھ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیا ہے. اس لیے عبادت جس شکل اور جس طریقے سے بتائی گئی ہے اسی شکل اور اسی طریقے سے انجام دینا چاہیے. اس میں ہم اپنے قیاس سے اور اپنے ذہن سے اور اپنی عقل سے کوئی نئی چیز تراش لیں اور داخل کر لیں، اس بات کی قطعاً کوئی گنجائش موجود نہیں. نمازیں پانچ ہیں، نمازوں کے اوقات مقرر ہیں، نمازوں کی رکعتیں مقرر ہیں، نماز کا طریقہ مقرر ہے. فجر کی دو رکعتیں ہوتی ہیں، عصر کی چار رکعتیں ہوتی ہیں، مغرب کی تین رکعتیں ہوتی ہیں، عشاء کی بھی چار رکعتیں ہوتی ہیں، یہ سب کچھ بتا دیا گیا ہے. اگر کوئی صاحب دل میں ایک خیال فرمانے لگے ارے بھائی نماز تو بڑی اہم عبادت ہے، نماز کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، نماز سے اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ کے رسول خوش ہوتے ہیں، اس لیے فجر کی نماز دو کے بجائے میں چار چار پڑھ لیا کروں. غور کیجئے، فجر کی نماز اگر کوئی چار رکعت پڑھے گا گنہگار بنے گا یا ثواب اس کو ملے گا؟ ساری دنیا جانتی ہے فجر کی دو ہی رکعتیں ہیں، دو ہی رکعتیں پڑھنا ضروری ہے. اگر اس میں کمی کرے گا بیشی کرے گا دونوں گناہ کے کام ہے، اللہ کے ہاں ایسی عبادت مقبول نہیں. اسی طرح نماز کی ترکیب بتا دی گئی، نماز کیسے پڑھیں گے، کھڑا ہونا ہے اور قبلے کی طرف رخ کا کرنا ہے، اور سب سے پہلے اللہ اکبر کہنا ہے، اور پھر اس کے بعد قرت کرنی ہے، پھر اس کے بعد رکوع ہے، رکوع کے بعد قومہ ہے، قومے کے بعد سجدہ ہے، پھر ایک سجدے کے بعد بیٹھنا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ ہے، اور پھر ان سارے ارکان کو تعدیل ارکان کے ساتھ یعنی ٹھہر ٹھہر کر بڑے اطمینان کے ساتھ میں ادا کرنا ہے. یہ سب کچھ بیان کر دیا گیا ہے. اگر کوئی آدمی اس طریقے کو ذرا چینج کر دے، کہنے لگے نمازی تو پڑھنا ہے، پہلے سجدہ کر لیتا ہوں بعد میں کھڑا ہو جاتا ہوں. ارے نمازی تو پڑھنا ہے، اللہ ہی کے لیے تو پڑھ رہا ہوں، کسی اور کے لیے تو نہیں پڑھ رہا ہوں، اور میں جو ہے پہلے رکوع کر لیتا ہوں پھر قیام، اور قیام کے بعد ڈائریکٹ سجدے میں چلا جاتا ہوں، ظاہر بات ہے اس کی نماز نہیں ہونے گی. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ایک صحابی داخل ہوئے، شاید نئے ایمان لائے ہوں گے. وہ صحابی داخل ہوئے اور ایک کونے میں کھڑے ہو کر انہوں نے نماز ادا کی، لیکن نماز ادا کی تو اس کے اندر تعدیل ارکان نے کیا. تعدیل ارکان کا مطلب ہے ہر رکن کو ٹھیک ٹھیک طور پر ٹھہر ٹھہر کر انجام دینا، رکو کرنا، رکو کے اندر اطمینان ہو جائے، رکو کے بعد کھڑے ہوں تو اطمینان سے کھڑے ہو جائیں، پھر سجدہ کریں تو اطمینان سے سجدہ ہو، اور پھر ایک سجدے کے بعد اٹھ کے بیٹھیں اور اطمینان سے بیٹھ جائیں، پھر دوسرا سجدہ کریں، اس طریقے پر اطمینان کے ساتھ تمام ارکان کو ادا کرنا، اس کو کہتے ہیں تعدیل ارکان. ان صحابی نے نماز ادا کی لیکن نماز میں تعدیل ارکان نہیں کیا، جلد بازی کر لی. جلدی رکو کیا، جلدی کھڑے ہو گئے، جلدی سے سجدہ کیا، پھر دوسرا سجدہ فوراً کر دیا، اور اس طریقے پر نماز ادا کرنے کے بعد سلام پھیرا، اور سلام پھیر کر دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، اور کہنے لگے السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلی فانک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ صحابی واپس گئے، دوبارہ نماز ادا کی، لیکن پڑھی ویسے ہی جیسے پہلے پڑھی تھی. پھر آئے سلام عرض کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلی فانک لم تصلی، نہیں نہیں جاؤ دوبارہ پھر نماز پڑھو، تم نے تو نماز نہیں پڑھی. وہ صحابی پھر دوسری دفعہ گئے اور پھر نماز ادا کی، اور پھر واپس آئے سلام پیش کیا، اور تیسری دفعہ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسے ہی فرمایا. وہ صحابی تیسری دفعہ بھی گئے اور نماز پڑھ کے پھر واپس آئے تو اللہ کے نبی نے پھر وہی فرمایا صلی فانک لم تصلی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس سے بہتر طریقے سے پڑھنا میں نہیں جانتا، آپ مجھ کو بتا دیجئے کہ کیسے نماز پڑھتے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اور ان کو نماز کا مکمل طریقہ بتایا کہ اس طریقے پر نماز ادا کی جاتی ہے، یوں ٹھہر ٹھہر کے نماز ادا کی جاتی ہے، اور تم کو پہلے یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے. نماز کا مکمل طریقہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بتایا. اس سے پتا چلا نماز ہم پڑھیں یا روزہ ہم رکھیں یا زکوٰۃ ہم دیں یا قربانی ہم کریں یا اور کوئی عبادت انجام دیں، تو اس کے اندر دیکھ لینا چاہیے کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا طریقہ بتایا ہے، کیا ترکیب بتائی ہے، کیا انداز بتایا ہے، اسی کے عین مطابق نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. بھائیو آج ہم لوگوں میں بہت سے ایسے ہیں نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ایسا جھٹ پٹی نماز پڑھتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے مرغی ٹھونگ مار رہی ہو. سجدے میں گئے ہی تھے کہ اٹھ کے بیٹھ گئے، اور ابھی اٹھ کے بیٹھے بھی نہیں ٹھیک اور دوسرا سجدہ ہو گیا. رکوع میں گئے اور فوراً اٹھ گئے، اور پھر کھڑے بھی نہیں ہوئے ٹھیک سے کہ سجدے کے اندر گر گئے. اس طریقے پر جو نماز پڑھی جاتی ہے، حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ نماز میں چوری کرتے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نماز میں چوری کیسی ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی سجدہ کرتا ہے لیکن ایسا جیسے مرغی ٹھونگ مار رہی ہو، جھٹ پٹ نماز پڑھ لیا، سجدہ جھٹ پٹ کر لیا. فرمایا کہ یہ نماز میں چوری ہے کہ اللہ کی جو عبادت تھی اس کو چورا لیا، اس میں شارٹ کٹ نماز پڑھ لی، یہ اچھی بات نہیں ہے. اس لیے بہتر سے بہتر، اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی اللہ کے سامنے عبادت انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے. اور پھر ایک تو ہے ظاہر کے اعتبار سے نماز کو اچھا بنانا، کھڑے ہوں اچھے طریقے پر، رکوع کریں اچھے طریقے پر، سجدہ کریں اطمینان بخش طریقے پر، تمام ارکان ٹھیک ٹھیک ادا کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ دل کو بھی اللہ کی طرف متوجہ کر کے نماز پڑھیں، عبادت کریں. اس لیے کہ یہ ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہیں. اس لیے ظاہراً جیسے عبادت کو عبادت کو بنایا جائے، خوبصورت کیا جائے، اسی طریقے پر اس کے باطن کو بھی خوبصورت بنانے کی کوشش ہونی چاہیے. نماز پڑھیں تو اللہ کی محبت میں لبریز ہو کے نماز پڑھیں، زکات دیں تو اللہ کی محبت میں لبریز ہو کر اللہ کے لیے زکات ادا کریں. اگر ہم حج کرنے جائیں تو اللہ کی محبت ہمارے سے چھلک رہی ہو، اللہ کی محبت میں چور ہو کر، اللہ کی محبت میں سرشار ہو کر ہم طواف کر رہے ہو، ہم عبادت انجام دے رہے ہو، حج کے ارکان و مناسک ادا کر رہے ہو، اس شان کے ساتھ میں عبادت انجام دینے کی ضرورت ہے. تو نمازوں کو اور تمام عبادتوں کو اندرونی اعتبار سے بھی بنانا، اللہ کی طرف توجہ، خشوع اور خضوع کے ساتھ میں نماز پڑھنا، اس کی بڑی کوشش ہونی چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام انسانی شکل میں، انسانی روپ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. لوگوں نے تو پہچانا نہیں کہ کون آئے ہیں. وہ آئے، بال بالکل کالے ہیں، اور کپڑے بالکل سفید، ایسا لگ رہا ہے جیسے ابھی نہا دھو کے آئے ہو۔ صحابہ کہنے لگے یہ نیا آدمی کون ہے، مدینے کا تو دکھتا نہیں، اور آیا ہوگا تو باہر کا، لیکن باہر سے آنے والا تو سفر سے آتا ہے، دھول میں اٹا ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر تو دھول کا نام و نشان بھی نہیں ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ ابھی نہا دھو کے آیا ہو، یہ کون آدمی ہے، نہ مدینے کا لگتا ہے نہ باہر کا۔ خیر وہ آئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہو گئے، اور اتنا قریب ہوئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے لگا کے بیٹھ گئے، اور اس کے بعد کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، بلکہ انہوں نے کہا یا محمد، اے محمد، اخبرنی عن الایمان، مجھے خبر دیجئے ایمان کے بارے میں، ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا ایمان یہ ہے، آپ نے دوپہر میں ایمان کی بحث سنی ہوگی، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجئے، اسلام کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو نماز ادا کر، زکات ادا کر، روزے رکھا کر، حج کیا کر، یہ ہے اسلام۔ انہوں نے تیسرا سوال کیا، انہوں نے کہا اخبرنی عن الاحسان، مجھے ذرا احسان کے بارے میں بتائیے کہ احسان کیا ہے۔ احسان کے معنی آتے ہیں عبادتوں کو حسین و جمیل بنانا، اپنے ایمان کو حسین و جمیل بنانا، اپنے اعمال کو، اپنے افعال کو، اپنے کردار کو، اپنی زندگی کو حسین و جمیل بنانا، یہ کیسے ہوتا ہے؟ نماز حسین و جمیل بن جائے، خوبصورت سی نماز ہو جائے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارا روزہ حسین و جمیل بن جائے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارا حج بھی حسین و جمیل بن جائے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آنے والے اس فرشتے نے سوال کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب کے اندر ارشاد فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک۔ آپ نے فرمایا احسان کے بارے میں پوچھتے ہو کہ عبادتوں کو حسین کیسے بنائیں، جمیل کیسے بنائیں، تو سنو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طریقے پر کرو گویا کہ تم خود اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ نماز میں کھڑے ہو کر یہ تصور، زکات دیتے ہوئے یہ تصور، قرآن پڑھتے ہوئے یہ تصور، ذکر کرتے ہوئے یہ تصور، اور حج کرتے ہوئے یہ تصور، طواف کرتے ہوئے یہ تصور، جہاں جہاں جائے حج میں وہاں پر یہی تصور، کیا تصور؟ اللہ کے سامنے میں ہوں اور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں حسین بنانا ہو عبادت کو تو یہ طریقہ ہے کہ تم یہ تصور کر کے عبادت کرو کہ میں خود اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر اتنی طاقت تمہارے اندر نہیں ہے تو پھر یہ خیال کرو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ ہم خود اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ تو ظاہر بات ہے مشکل بات۔ اللہ کے نبی نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر یہ تصور جمانے کی کوشش کرو، اور یہ تو عقیدہ ہے ہی ہر مومن کا، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم گھر میں ہوں، بازار میں ہوں، مسجد میں ہوں، بیوی کے ساتھ میں ہوں، اور کچھ کر رہے ہوں، نہ کر رہے ہوں، سو رہے ہوں، ہر جگہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، نماز میں بھی اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے تو ہمیں سجدہ کتنا پیارا کرنا چاہیے، رکو کس قدر اعلیٰ درجے کا کرنا چاہیے، اللہ کا نام کتنے پیار سے اور کتنی محبت سے لینا چاہیے، اور جب رکو کرنے لگے تو رکو کس قدر اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے، یہ ذرا سوچ سوچ کے نماز پڑھ کے دیکھیے۔ نماز جب اس تصور کے ساتھ میں پڑھیں گے وہ نماز نماز ہوگی، اور اس کا ہر رکن ٹھیک ٹھیک ادا ہوگا، اور نماز میں حسن پیدا ہوگا، جمال پیدا ہوگا، اور اسی کو اسلام احسان سے تعبیر کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایک ہے ظاہری اعتبار سے عبادت کو صحیح کرنا، اور دوسرے یہ ہے کہ اس کے اندرونی اعتبار سے بھی اس کو صحیح کرنا، تاکہ یہ نماز اور روزہ اور حج و زکات اور قربانی اور ذکر و تلاوت، یہ ساری کے ساری عبادتیں ہر اعتبار سے بڑی پیاری اور اعلیٰ درجے کی اور اللہ کے ہاں مقبول و محبوب ہو جائے، ایسی عبادت انجام دینے کی مسلمان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اس لیے کہ ہم پیدا ہی ہوئے عبادت کو انجام دینے کے لیے. لیکن آج ہماری نماز کا حال وہ ہے کہ حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بڑے اساتذہ میں سے تھے, حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بھی استاد تھے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہمارے استاذ حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ آج کل ہماری نماز ایسی ہو گئی ہے جیسے کہ گھڑی ہوتی ہے. پہلے زمانے میں جو گھڑی ہوتی تھی اس گھڑی کو چابی دیا جاتا تھا, چابی دی جاتی تھی, بازو ایک چھوٹا سا وہ لگا رہتا تھا, اس کو گھماتے تھے, صبح میں اٹھ کے گھمائے تو دوسری صبح تک وہ چلتی رہتی تھی. ہمارے بچپن میں ہم بھی وہی ڈالتے تھے, لیکن اب تو زمانہ الیکٹرانک اور ہر چیز کے اندر جو ہے بہترائی کی طرف جا رہا ہے, تو اب یہ دینے دلانے کی ضرورت نہیں رہی. تو حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ہماری نماز کا حال تو ایسا ہو گیا جیسے کہ گھڑی میں چابی بھرتے ہیں تو وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے, اور پھر جب تک وہ چابی اس میں رہتی ہے چلتی رہتی ہے, جب ختم ہوتی ہے تو ٹھہر جاتی ہے. اسی طرح آج ہم لوگوں کی نماز ہو گئی, اللہ اکبر کہہ کے چابی دے دیا تو سلام پہ جا کے ٹھہر جاتی ہے, سوچنے کی سمجھنے کی غور کی فکر کی اور اس میں تدبر کی تفکر کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہتی, اور جھٹ پٹ نماز ہو کے سلام پہ جا کے کھڑی ہو جاتی ہے. یہ تو حضرت مولانا نے اس زمانے میں کہا تھا جبکہ گھڑیوں میں چابی بھری جاتی تھی. میں اس میں اضافہ کر کے عرض کروں اب تو وہ چابی کی بھی ضرورت نہیں رہی, آج کل کے گھڑیوں کو چابی ہی نہیں ہے, وہ خود ہی چلتی ہیں. آج ہمیں اللہ اکبر بولتے ہوئے بھی تصور نہیں کرتے, بس یوں ہی کھڑے ہو گئے اور چلنا شروع ہو گئے. بھائیوں یہ نماز بڑی اہم ترین عبادت ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے اول جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہے. اگر نماز میں گاڑی آدمی کی چل گئی تو اگلی چیزوں میں چل جائے گی, اور نماز ہی میں گاڑی اٹک گئی تو پھر اگلی چیزوں کے اندر چلنا مشکل ہے. یہ نماز بڑی اہم ترین عبادت, اس لیے ہم عہد کریں ایک نماز ہم میں کوئی نہیں چھوڑے گا, اور اس بات کا عہد کریں کہ ہم نماز کو اچھے سے اچھے طریقے پر ظاہر کے اعتبار سے بھی باطن کے اعتبار سے بھی اعلیٰ درجے کی بنا کر پیش کیا کریں گے اللہ کے دربار میں. باقی ہم بہت کچھ کریں گے تب بھی وہ اللہ کے دربار کے شایہ نشان تو ہوگی نہیں, اس لیے کہ ہم بندے ہیں بڑے گندے ہیں اور ہمارے اندر ہزار عیوب ہیں, ہمارے اندر ہزار کھوٹ ہیں. اگر ہم بڑی کوشش بڑی محنت کریں کہ اللہ کے شایہ نشان ہم عبادت انجام دیں یہ تو ناممکن سی بات ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو برگزیدہ پیغمبر ہے معصوم ہے, ہر قسم کے گناہوں سے معصوم, ہر قسم کے عیب سے مبرہ اور بری, وہ نبی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے یوں دعا میں فرماتے تھے اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک, اے اللہ میں تیری حمد و ستائش اس طرح بیان نہیں کر سکتا جو تیرے شایہ نشان ہو, وہ شایہ نشان تو خود تیری تعریف کر سکتا ہے. تو اللہ کے شایہ نشان ہم کیا کر سکتے ہیں, لیکن کوشش تو کرنا چاہیے کہ ہم اچھی سے اچھی اپنی حیثیت کے اعتبار سے پڑھیں, دل لگا کے نماز پڑھیں, توجہ کے ساتھ میں نماز پڑھیں, سجدہ کریں تو یہ سمجھ کر سجدہ کریں ہم اللہ کے سامنے پڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب بندہ سجدہ کرتا ہے اللہ کے پیروں پہ سجدہ کرتا ہے, ہمارا سر اللہ کے پیروں پہ رکھا ہوا ہے لیکن احساس نہیں ہے. اگر اس وقت یہ تصور جم جائے وہ مزہ آ جائے وہ لطف آ جائے کہ پھر آپ ساری دنیا کے مزوں کو بھول جائیں, کھانے کے مزے بھول جائیں اور چیزوں کے مزے بھول جائیں, نماز کے اندر وہ لطف نماز کے اندر وہ مزہ آ جاتا ہے. مجھے یاد آ رہی ہے بات حضرت مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کی جو بڑے اکابر صوفیہ میں سے گزرے ہیں. انہوں نے ایک موقع پر حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی سے کہا, وہ ملنے کے لیے گئے تھے ان سے، اور تھانوی رحمت اللہ علیہ کی عمر اس وقت صرف 25 برس کی تھی، وہ بڑے بزرگ تھے. حضرت تھانوی سے کہا کہ بیٹا میرے جی میں ایک بات آ رہی ہے اور وہ تم سے کہنا چاہتا ہوں. حضرت تھانوی نے کہا کہ حضرت ضرور فرمائے. کہنے لگے حضرت مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کہ بیٹا جب میں نماز پڑھتا ہوں اور نماز میں سجدہ کرتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے اللہ نے گود میں اٹھا کے پیار کر لیا ہے، اللہ نے گود میں اٹھا کے پیار کر لیا ہے. ایک تعبیر ہے یہ، گود کے معنی وہ گود نہیں جو ماں کا باپ کا گود کہلاتا ہے، یہاں تعبیر کے لیے الفاظ نہیں تھے، پیش کرنے کے لیے کوئی الفاظ موجود نہیں تھے، مستعار لے لیا انہی الفاظ کو. بتانا ہے وہ لطف آیا، وہ مزہ آیا، اور اللہ کے قرب کا وہ لطف میں نے پایا، اس کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں. اگر کر سکتے ہیں تو ان الفاظ سے کہ گویا جیسے ماں اٹھا لیتی ہے بچے کو اور سینے سے لگا لیتی ہے تو بچے کو جو سکون مل جاتا ہے، جو راحت مل جاتی ہے، وہ ساری دنیا کے دکھ اور درد کو بھول جاتا ہے، ماں کی چھاتیوں سے لپڑ جاتا ہے، تو جو لطف و مزہ اس کو آتا ہے. فرمایا مجھے اس وقت میں جب میں سجدہ کرتا ہوں یہی لطف و مزہ آتا ہے. بھائیو یہ کب آئے گا ہم اپنے دل سے دنیا کی محبتوں کو نکالیں، دنیا کی چیزوں کو نکالیں، اللہ کی محبت کو داخل کریں، خشوع و خضوع کی کیفیتوں کو پیدا کریں، نماز کے اندر لطف و مزہ آ جائے گا. نماز ہی میں نہیں، اللہ کہیں گے تو مزہ آئے گا. حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں اللہ اللہ چے شیری است نام، اللہ اللہ چے شیری است نام، شیر و شکر شبد جانم تمام. کہتے ہیں کہ یہ اللہ اللہ کا نام کتنا میٹھا نام ہے، جب میں اللہ کا یہ نام لیتا ہوں تو میری پوری جان شیر و شکر بن جاتی ہے، میٹھی ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ کا پیارا نام ہے. ہم عبادتوں میں اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کی تسبیحات پڑھتے ہیں اور عبادتیں انجام دیتے ہیں، تو اس کو بہت غور و فکر کے ساتھ اور یہ سوچ کر سمجھ کر کہ ہمیں ڈھنگ سے ادا کرنا ہے اور پورے طریقے سے ادا کرنا ہے، اس کا بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. آج امت مسلمہ کے اندر عبادتوں کے سلسلے میں بڑی خامیاں کوتاہیاں ہیں. بڑی خامی تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ تو عبادت ہی نہیں کرتے، نماز ہی نہیں پڑھتے، بہت سے لوگ قربانی نہیں کرتے، بہت سے لوگوں کو اللہ نے مال دیا لیکن حج کرنے نہیں جاتے، بہت سے لوگوں کو اللہ نے مال دیا لیکن وہ زکات نہیں دیتے، کنجوسی کرتے ہیں. ارے بھائی ہم نکال دیں گے، ہم نے کمایا تھا، ہم نے جمایا تھا، ہم نے محنت کی تھی، ہماری عقل نے، ہمارے تجربے نے ہم کو یہ مال دیا، دولت دیا، ہم غریبوں کو کیوں دے دیں. سب سے پہلی عبادت، اہم ترین تو نماز ہے، نماز کے بعد سب سے اہم ترین عبادت زکات. قرآن کریم میں آپ غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ قرآن میں اللہ تعالی نے نماز کے حکم کے ساتھ ساتھ زکات کا حکم دیا ہے. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، دونوں کو جوڑ جوڑ کے متعدد مقامات پر اللہ نے ذکر کیا. اس لیے بڑی اہم عبادت ایک یہ زکات. زکات کے سلسلے میں کنجوسی نہیں کرنا چاہیے. جب اللہ نے مال دیا، اللہ نے دولت دی، اور اللہ ہی کی عنایت، اللہ ہی کی رحمت، اللہ ہی کی نعمت، تو اللہ کے راستے میں ہم اللہ کے حکم پر خرچ کریں، یہ ہمارے لیے تو باعث سعادت ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب آدمی زکات ادا کرتا ہے تو زکات کی وجہ سے اس کے مال کا میل کچیل ختم ہو جاتا ہے. زکات نہ دینے پر اس کا میل کچیل اس میں باقی رہ جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ زکات ادا کرنے سے دل کی صفائی بھی ہوتی ہے، دنیا کی محبت نکلے گی، اللہ کی محبت آئے گی. اور دنیا کی محبت دل کو خراب کرتی ہے، اور اللہ کی محبت دلوں کو بہار عطا کرتی. دل میں بہار آتی ہے تو اللہ کی محبت سے آتی، اور دل کے اندر فساد آتا ہے، دل کے اندر خباستیں آتی ہیں، دل کے اندر رزالتیں آتی ہیں تو وہ دنیا کی محبت کی وجہ سے آتی ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی محبت ہر بیماری کی جڑ ہے. جتنی بیماریاں روحانی بیماریاں ان ساروں کی جڑ تو یہ دنیا کی محبت ہے. جب آدمی کے دل میں دنیا کی محبت آ جائے, کنجوسی برتنے لگے, زکات نہیں دیتا, غریبوں کو نہیں دیتا, یتیموں کو نہیں دیتا, بیواؤں کو نہیں دیتا, مسکینوں کو نہیں دیتا, سبھی اپنے ہی لیے سمجھتا ہے, تو ایسے آدمی کا دل بڑا خراب ہو جاتا ہے. اور پھر اس خرابی کے نتیجے میں ہزار قسم کی بیماریاں روحانی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. اس لیے حکم دیا گیا ہے زکات ادا کرو. زکات ادا کریں گے تو تمہاری زکات ہو جائے گی. عربی میں زکات کے معنی آتے ہیں پاکی. لغت میں اٹھا کے دیکھیں آپ, اس کے معنی ہیں پاکی. زکات کو زکات اسی لیے کہتے ہیں کہ جب آدمی زکات نکالتا ہے تو اس کا مال, اس کے مال کا مائل کچیل دور ہو کر اس کا مال پاک ہو جاتا ہے, اور دل کے اندر دنیا کی محبت اور حرص و تما جو بھری ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کا دل خراب ہو چکا ہوتا ہے وہ بھی صاف ہو جاتا ہے, اور اس کی جگہ اللہ کی محبت آ جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک دو فرشتے اللہ نے رکھے. ایک فرشتہ یہ دعا کرتا رہتا ہے, اللہم آتی منفقا خلفا, اللہم آتی منفقا خلفا. اور دوسرا فرشتہ صبح سے شام یہی دعا کرتا رہتا ہے, اللہم آتی, اللہم آتی ممسکا تلفا. یہ دو فرشتے دو دعائیں کرتے رہتے ہیں. ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے, اللہ جو آدمی تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کو نعم البدل اس کا عطا کر, اس کے مال میں اضافہ فرما, جو اس نے دے دیا وہ گیا نہیں بلکہ اس دعا کی برکت سے اس کو اللہ اور عطا کرتے. اور دوسرا فرشتہ یہ دعا کرتا ہے, اے اللہ جو کنجوس ہے اور دینے کو تیار نہیں ہے, مال اپنا کھینچ کھینچ کے اپنے پاس میں رکھتا ہے, ایسے کو نقصان عطا فرما. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں زکات نہیں دیتے مال کی. زکات تو روکی لیکن اللہ نے کسی اور ذریعے سے ریڈ کرا دیا. حکومت والے آئے, انہوں نے کہا بھائی یہ نکالو یہ نکالو یہ نکالو, سب ادھر چلا گیا. اگر اللہ کے لیے دیتے تو کتنا اچھا تھا. اللہ کے لیے دینے میں کنجوسی کی, اللہ نے دوسری طرف سے مال کو دوسرے ذریعے سے حق کرا دیا اور نقصان میں مبتلا فرما دیا. اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں کبھی کنجوسی نہیں کرنا چاہیے. ایک واقعہ یاد آ رہا ہے, حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ بڑے اکابر صوفیہ بزرگوں میں سے گزرے ہیں, سب ان کو جانتے ہیں. ایک دفعہ وہ گھر میں تھے, ایک فقیر آیا, انہوں نے اپنی باندی سے کہا کہ گھر میں کچھ پیسے ہیں. اس نے کہا ہیں. کہا کہ وہاں جو رکھے ہوئے پیسے اس کو اٹھا کے غریب کو دے دو. وہ باندی گئی, دیکھا تو وہاں 10 درہم رکھے ہوئے تھے. اس نے سوچا کہ حضرت اس وقت روزے سے ہیں, کچھ دیر کے بعد افطاری کا نمبر آئے گا, گھر میں اور تو کھانے پکانے کچھ ہے نہیں, یہ 10 درہم حضرت نے کہا کہ غریب کو دے دو, 1 درہم بچا لوں تاکہ حضرت کے واسطے کچھ کھانا بنا دوں. اس نے 1 درہم روک لیا اور 9 درہم فقیر کو دے دیے. فقیر تو چلا گیا. کچھ دیر گزری تھی, کسی نے ان کے گھر کے اوپر دستک دی. اس کے بعد میں کہا خادمہ جانے پر کہ ایک تھیلی ہے, اس کو ہدیتن لایا ہوں, حضرت کو پہنچا دینا. اور چلا گیا اندر, اس کو لے کر گئی وہ. حضرت نے فرمایا کھولو دیکھو کیا ہے. دیکھا تو اس میں درہم موجود تھے. فرمایا کہ گنو کتنے درہم ہیں. دیکھا تو اس میں 90 درہم تھے, 90 درہم. حضرت نے کہا اچھا یہ بتاؤ تم نے فقیر کو جو درہم دیے تھے کتنے دیے تھے. اس نے کہا حضرت 9 دیے تھے. کہا اور ایک کیوں نہیں دیا. کہا میں نے یہ خیال کیا کہ آپ روزے سے ہیں, افطاری کا کچھ سامان بنا دوں, اس لیے میں نے 1 روک لیا تھا. حضرت نے فرمایا تم نے ایک روک کر میرے 10 کا نقصان کیا ہے، اگر وہ بھی تم دے دیتی تو اللہ 100 کے 100 یہاں بھیج دیتا. اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دکھاتا ہے، جو آدمی اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے اسے نقصان نہیں ہوتا، اس کے مال میں کمی نہیں ہوتی، اللہ اس کے اندر اضافہ ہی کرتا ہے. اور دنیا میں بظاہر مال میں اضافہ نہ ہو تو کیا ہوا، مال کی برکت میں اللہ اضافہ کر دیتے ہیں. 1 روپیہ 100 روپے کا کام دیتا ہے، 1000 روپے 10,000 روپے کا فائدہ پہنچاتے ہیں، 1,00,000 روپے 1 کروڑ کا فائدہ پہنچا دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ اس کے اندر برکتیں پیدا فرما دیتا ہے. اس لیے بڑے اہتمام کے ساتھ غریبوں کی امداد اور نصرت اور مدد کرنے کے لیے زکات اور زکات کے علاوہ دیگر مداد سے خرچ کرنا چاہیے، یہ بھی عبادات کی شکلوں میں سے ایک اہم ترین شکل ہے. اس کے بعد روزہ، روزہ تو سب جانتے ہیں رمضان میں آتا ہے، رمضان کے علاوہ بھی روزے رکھے جاتے ہیں، کبھی بھی رکھے جا سکتے ہیں. رمضان کے روزے فرض، یہ رمضان کے روزے بڑی اعلی درجے کی عبادت ہے. اس کے اندر ہماری روحانیت کو بڑھایا جاتا ہے اور ہمارے اندر کی حیوانیت کو کمزور کیا جاتا ہے، مادیت کو توڑا جاتا ہے. اسی لیے کھانے پر پابندی، پینے پر پابندی، بیوی سے ملنے پر پابندی، ان طرح کی خواہشات کے اوپر پابندی، خواہشات پر پابندی لگا کر ہم کو روحانیت کے اسباق پڑھائے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کے قریب ہونے کا یہ بہت اعلی قسم کا ایک طریقہ ہے جس کو روزہ کہا جاتا ہے. ہماری روحانیت بیدار ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، اور ہمارے اندر کی حیوانیت کم ہوتی ہے، مادیت کا مادہ کم ہوتا ہے. اس کے لیے ہمیں یہ روزے کی عبادت کو مشروع کر کے بتایا گیا ہے، یہ بھی بڑی اہم ترین عبادت. اور ایک حج کی عبادت، مولانا نے مجھے 2 عنوانات دیے لیکن ایک عنوان کے لیے بھی شاید وقت کافی نہیں ہے. یہ اگر تفصیل کے ساتھ کما حقو اس کے اوپر روشنی ڈالنی ہو تو شاید ایک عنوان کے لیے بھی وقت ناکافی ہے، اس لیے جو ہے لپیٹ لپیٹ کے کہنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن پھر بھی وہ لپیٹا نہیں جا رہا ہے، اس لیے کہ عنوان ہی بڑا طویل ہے. عبادات کئی قسم کی ہیں، ان میں سب سے زیادہ اہم ترین عبادت وہ جو ہے 4 عبادتیں ہیں جن کو ہم کہتے ہیں نماز، روزہ، حج اور زکات. اس کے علاوہ بھی کئی عبادتیں ہیں، جیسے قربانی عبادت، جیسے ذکر و تلاوت عبادت، اس طرح کی اور عبادتیں. تو عبادتیں تو بہت ساری ہیں، ان میں سے ایک ایک عبادت پر بھی اگر تھوڑا بہت کلام کیا جائے تو اس کے لیے کافی وقت درکار ہے. تو بہرحال عرض یہ کرنا ہے کہ عبادت یہ دراصل ہماری روحانیت کو غالب کرنے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہم کو پہنچانے کے لیے ہمارے اوپر عبادت کو اللہ نے فرض کیا اور اس کی مختلف شکلیں ہم کو عطا فرمائی. اور ان ساری شکلوں کے ساتھ جب عبادت انجام دی جاتی ہے تو اللہ کی محبت اور اللہ کا عشق، اللہ تعالیٰ سے تعلق، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب کی دولتیں میسر آتی ہے اور آدمی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. اس لیے ان عبادتوں کے اندر کبھی ہم کوتاہی نہ کریں، اس کا بڑا اہتمام کرتے چلے جائے. دوسرا عنوان جو مجھے دیا گیا ہے وہ عنوان معاملات کا. پہلے سمجھ لیجئے معاملات کا مطلب کیا ہے. معاملات کا مطلب ہے لین دین اور کمائی دھمائی اور اس کے مختلف ذرائع اور طریقے، یہ سب معاملات کے اندر آ جاتے ہیں. اس میں تجارت بھی ہے، اس میں صنعت و حرفت بھی ہے، اور اس کے اندر ملازمت بھی ہے. یہ ساری کے ساری چیزیں معاملات کے اندر داخل. اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے تو دنیا میں رہتے ہوئے آدمی کو اصل کام جو کرنا ہے وہ اللہ کی عبادت کا ہے. اس لیے کہ میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے جنات کو اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے اور صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت انجام دیتے رہیں. تو عبادت مقصد تخلیق انسان ہے، لیکن جب ہم اس دنیا میں آئیں گے، رہیں گے، عبادت انجام دینا چاہیں گے، اللہ کو خوش کرنے کے کام کرنا چاہیں گے تو یہاں پر اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں بھوک لگے گی تو کھانا بھی کھانا پڑے گا، کپڑے بھی زیب تن کرنے ہوں گے، اور شیلٹر کی ضرورت بھی پڑے گی کہ مکان بناؤ اور سائے میں رہو تاکہ مختلف قسم کے حوادث اور پریشانیوں سے حفاظت ہوتی رہے، اور اس کے علاوہ بھی مختلف ضرورتیں اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو پیش آئیں گی، اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کبھی اسے ملازمت کر کے پیسہ کمانا ہوگا، اور کبھی تجارت کے ذریعے کمانا ہوگا، اور کبھی کوئی صنعت و حرفت کے ذریعے کمانا ہوگا. جب وہ کمائی کرے گا، کھانے کے لیے کچھ سامان مہیا کر سکے گا، کپڑے بنا سکے گا، گھر بنا سکے گا، اپنی ضرورت کی چیزیں بنا سکے گا، سہولت کی چیزیں بھی مہیا کر سکے گا، اور اسی طرح زیب و زینت کی اشیاء بھی مہیا کر سکے گا. یہ ساری چیزیں وابستہ ہیں ان چیزوں کے انجام دینے پر، جس کو میں نے کہا معاملات، یعنی تجارت، ملازمت، صنعت و حرفت. صنعت و حرفت کے معنی کچھ جو ہے کام، جیسے کوئی کاریگری کرتا ہے، تو یہ سب کچھ کرنے سے انسان کو مال ملے گا، اور اس مال کے ذریعے سے وہ اس دنیا میں رہے گا، زندگی کرے گا، اور اس زندگی کو کرتے کرتے وہ اللہ کی عبادت انجام دے گا، اور اللہ کے قرب کے ذرائع ڈھونڈ سکے گا. اگر وہ کھانا نہیں کھائے گا، پانی نہیں پیے گا، اور اسے گھر بار نہیں رہے گا، اور اسی کے ساتھ جو ہے کپڑے نہیں رہیں گے، تو یہ آدمی زندگی کیسے کرے گا؟ اور جب زندگی نہیں کر پائے گا تو عبادت کیسے کر پائے گا؟ اس لیے اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ دنیا کے ان کاروبارات کے اندر، معاملات کے اندر بھی تمہارا ایک حصہ ہونا چاہیے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب جمعہ کے دن اذان دے دی جائے، جمعہ کی اذان، تو تم نماز اور خطبے کی طرف دوڑو، یعنی جلدی کر کے جاؤ اور پہنچو تاکہ تمہاری نماز اور خطبہ چھوٹ نہ جائے. اور کہا آگے وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور بیپار کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اس کے بعد میں کہتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاۃ، جب جمعہ کی نماز پڑھ لو، جمعہ کی نماز پڑھا دی جائے، ختم ہو جائے، فانتشروا فی الارض، پھر زمین میں پھیل جاؤ، اپنے بازاروں کو جاؤ، اپنی منڈیوں کو جاؤ، اپنے کاروبارات میں جاؤ، جہاں جہاں تمہاری روزی وابستہ ہے، ملازمت پیشہ اپنی ملازمت کی جگہوں پر پہنچ جائیں، صنعت و حرفت والے اپنے اپنے کارخانوں میں پہنچ جائیں، اور جو لوگ تجارت والے ہیں وہ اپنی منڈیوں میں پہنچ جائیں، جہاں وہ جاتے ہیں وہاں پر چلے جائیں. فانتشروا فی الارض، زمین میں اپنے کاروبار کے لیے پھیل جاؤ. وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کا فضل یعنی مال تلاش کرو. دیکھو اللہ نے مال کو فضل کہا، مال کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی نعمت. اللہ کہتے ہیں میری نعمت کو تلاش کرو. تم کو میں یہ نہیں کہتا کہ کماؤ نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ تجارت نہ کرو، میں یہ نہیں کہتا منڈیوں کو بند کر دو، میں یہ نہیں کہتا کہ تجارتوں کو ٹھپ کر دو، میں یہ نہیں کہتا کہ تم کوئی کاروبار نہ کرو، اور یہ نہیں کہتا کہ صنعت و حرفت میں کوئی دخل اندازی نہ کرو، بلکہ ساری دنیا کو چھوڑ کر کسی جنگل میں جا کر بیٹھ کر میری عبادت کرو، یا کسی مسجد کے کونے کو پکڑ لو اور وہاں جا کر بیٹھ کر تسبیح گھماتے رہو اور سجدے کرتے رہو. اللہ کہتے ہیں یہ ہمارا حکم نہیں. ہمارا حکم یہ ہے، نماز کے وقت نماز، ذکر کے وقت ذکر، تسبیح کے وقت تسبیح، اور مختلف عبادتوں کے وقت عبادت. لیکن اسی کے ساتھ دنیا میں رہنے و جینے کے لیے تمہیں کاروبار کی ضرورت، تمہیں معاملات کی ضرورت، تمہیں تجارت کی ضرورت، تمہیں صنعت و حرفت کی ضرورت. اس لیے کاروبار کے لیے نکل پڑو، مسجد میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں، نماز ہو گئی تو جاؤ اپنے کاروبار میں، اور تلاش کرو مال کو. معلوم ہوا کہ تلاش کرنے کا اللہ نے حکم دیا. ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب الحلالی, اور ایک لباد میں کسب الحلالی فریضت بعد الفریضہ, فرمایا کہ حلال کمائی تلاش کرنا, حلال کمائی کی فکر کرنا یہ مومن کے لیے ایک فرض ہے اپنے فرض عبادات کو انجام دینے کے بعد. وہ عبادت فرض اس کو ادا کرنا ہے, اس کے ساتھ یہ بھی ایک اہم ترین فریضہ ہے کہ آدمی کسب حلال کے لیے فکر کرے کہ مجھے حلال کمائی میسر ہونا چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, پہاڑی تھی ایک طرف, اس پہاڑی کے دامن سے ایک صحابی ہٹے کٹے نوجوان صحت مند وہ ادھر سے نکل کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آنے لگے. حضرات صحابہ کی نظر ان پہ پڑی تو کسی صحابی کی زبان سے نکل گیا, اے کاش کہ یہ نوجوان ہٹا کٹا صحت مند یہ اللہ کے راستے میں جہاد میں نکل جاتا تو کتنا اچھا تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا وہی آدمی اللہ کے راستے میں ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد میں نکل کر قتل ہو جائے؟ نہیں نہیں, بلکہ جو آدمی اپنے والدین کے لیے اور جو آدمی اپنے بچوں اور بیوی کے لیے حلال رزق کمانے کے لیے محنت اور مجاہدے کے لیے نکلتا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں. اندازہ کیجئے اللہ کے نبی علیہ السلام کتنی بڑی بات فرما رہے کہ جو آدمی حلال کمائی کے لیے نکلتا ہو اور اس کا مقصد ہے ماں باپ کو کھلاؤں, ماں باپ کو پلاؤں, ماں باپ کی خدمت کروں, اور اس کی نیت ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جو ہے کمائی کر کے میری بیوی بچوں کو پالوں, حلال کمائی اختیار کروں, فرمایا کہ اس کو بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کا ثواب ملتا ہے. اتنی بڑی حدیث, اس سے معلوم ہوا کہ یہ کمائی کے ذریعے تلاش کرنا, معاملات کو صحیح رخ پر ڈھالنے کی کوشش کرنا, یہ اسلام نے منع نہیں کیا, اور اسلام نے رہبانیت کی تعلیم نہیں دی کہ تم جنگلوں میں جا کے بیٹھ جاؤ اور کمانے دھمانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ عیسائی نقطہ نظر ہے. عیسائیوں نے دو خانے بنائے, ایک خانہ دین کا, ایک خانہ دنیا کا, اور سب سے بڑا ظلم, سب سے بڑی تحریف جو عیسائیوں نے حضرات انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور ان کی شریعتوں کے سلسلے میں کی ہے, وہ تحریف اور ظلم یہی تھا کہ انہوں نے دین کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. انہوں نے کہا ایک ہے دین اور ایک ہے دنیا, دو خانوں میں بانٹ دیا. کہا کہ جو آدمی دین میں آنا چاہتا ہے اسے دنیا کا کوئی کاروبار نہیں کرنا ہے, یہاں تک کہ شادی بھی نہیں کرنا ہے, بیوی بچے بھی اس کے نہیں ہونے چاہیے, کھانا بھی نہیں ہے, پینا بھی نہیں ہے, دنیا ہی نہیں ہے, اسے دین میں آنا ہے, اللہ کی عبادت میں لگنا ہے. اس لیے وہ شہروں میں بھی نہیں رہے گا, دیہاتوں میں بھی نہیں رہے گا, وہ جنگلات کی زندگی گزارے گا, جنگلی انسان بن کے رہے گا, نہ کھائے گا نہ پیے گا نہ کپڑے پہنے گا, بلکہ جنگل کے جانور جیسے زندگی کرتے ہیں ویسے وہ زندگی کرے گا. اس لیے کہ اس کو دین چاہیے نا, اس لیے دین کے خانے میں داخل کر دو, اور دین کے خانے میں دنیا کا کوئی حصہ نہیں. اور کہنے لگے جو آدمی دین میں آئے اسے ایسا رہنا ہے, اور جسے دنیا کمانا ہے تو اسے دنیا کے خانے میں آنا ہے, اس کے لیے دین نہیں ہے, اس کے لیے شریعت نہیں ہے, اس کے لیے اللہ کا نام نہیں ہے, اس کے لیے عبادت نہیں ہے, اس کے لیے کچھ نہیں, وہ دنیا والا ہو جائے. یہ ان لوگوں نے کیا. یہ سب سے بدترین تحریف تھی اللہ کے نبیوں کی شریعت میں, اللہ کے نبیوں کی شریعت پر بدترین ظلم کیا ان لوگوں نے. لیکن شریعت محمدی نے لوگوں کو بتایا یہ اللہ کے دین میں تحریف ہے. اللہ کا دین یہ کہتا ہے کہ دین دنیا دو خانوں میں نہیں ہے, بلکہ دین کے خانے میں تمہیں دنیا کو لا کے رکھنا ہے, اسی میں تمہاری تجارت, اسی میں تمہارے شادی بیاہ کے مسئلے، اسی میں تمہیں والدین کے ساتھ رہنا سہنا، اسی میں تمہاری معاشرت، اسی میں تمہاری شادیاں، اسی کے اندر تمہارا دنیا کا کاروبار، اسی میں تجارتیں، اسی میں صنعت و حرفت، یہ سب اسی خانے میں رہے گا، لیکن وہ دین کے خانے میں رہے گا، دین کے خلاف کچھ نہیں ہوگا۔ شادی ہوگی دین کے مطابق، کاروبار ہوگا دین کے مطابق، اور صنعت و حرفت ہوگی اللہ کے دین کے مطابق، اور تم جو آئے کچھ بھی کرو گے دنیا کا دین کا معاملہ، وہ دین ہی کے خانے میں رکھ کے کرنا ہوگا۔ الگ الگ دو خانے نہیں ہیں، خانہ ایک ہی ہے، اسی خانے میں اللہ کا دین ہے، اور دنیا کو اسی خانے میں داخل کر کے ہر چیز کو اللہ کے دین کے تابع بنا دو۔ یہ ہماری شریعت نے کہا اور اعلان کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں کہ آدمی جنگل میں چلا جائے، کھانا پینا چھوڑ دے۔ تاریخ کے اندر عجیب عجیب باتیں عیسائی مذہب کے بارے میں لکھی ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ عیسائیوں کے ہاں راہبین پیدا ہو گئے، جنگلات میں رہتے تھے، ایک ایک شہر کے اندر 50,000 راہب پیدا ہو گئے، اور وہ شہروں کو چھوڑ کر جنگلوں کی زندگی بسر کرتے تھے، اور حال یہ تھا ان کا کپڑا نام کا بدن پر ایک تار بھی نہیں، مادرزاد ننگے۔ وہ سمجھتے تھے کپڑا پہنیں گے تو خدا نہیں ملے گا، ننگے رہنے میں سمجھتے تھے ننگے رہیں گے تو خدا ملے گا۔ بے شرمی کی زندگی، اور اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز یہ، کھانے پر پابندی، پینے پر پابندی، پتے کھا رہے ہیں۔ انسان کو اللہ نے جو غذا عطا کرنی چاہی اس سے پرہیز کیا، اللہ نے جانوروں کی غذا کھانے پر مجبور کر دیا، پتے کھا کے زندگی کر رہے۔ اور اسی کے ساتھ عجیب بات تاریخ میں یہ بھی لکھی ہے، پانی کو ہاتھ لگانے کو گناہ سمجھتے تھے، پانی کو ہاتھ لگنے نہیں لگنا ہے، استنجا کو جانا ہے، پیشاب آ رہا ہے پیشاب کرنا ہے، پاخانہ آ رہا ہے پاخانہ کرنا ہے، لیکن پانی کو ہاتھ لگانا جرم، اس لیے پانی کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، بغیر ہاتھ لگائے پانی کو یوں ہی اٹھ کے آ گئے، اور گندگی وہ غلاظت یوں ہی ہے، اور سمجھتے تھے جو راہب زیادہ سے زیادہ گندا ہو، جو راہب زیادہ سے زیادہ اس کے پاس بدبو ہو، وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے پانی کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، دھونا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ اور ایک زمانہ آیا کہ کچھ راہبین نے کچھ پانی وانی استعمال کرنا شروع کر دیا، تو اس زمانے کے ایک بڑے راہب نے تقریر کرنی شروع کر دی، خطبہ دیا، اس نے لوگوں کو نصیحت کی اور کہا، ارے بھائی ہمارے اسلاف تو ایسے ہوتے تھے کہ وہ مر جاتے تھے، سڑ جاتے تھے، گندگی میں زندگی کرتے تھے، ایک قطرہ پانی اپنے جائے بدن پہ لگنے کو گوارا نہیں کرتے تھے۔ افسوس ہو رہا ہے مجھے آج کہ بعض ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو پانی کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ یہ صورتحال پیدا ہو گئی، اندازہ کیجئے کیا دماغ۔ اسلام نے کہا کہ رہبانیت نہیں ہے اسلام میں، تمہیں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، مکان بنانا بھی ہے، زندگی کرنا ہے، بیوی بچے بھی کرنے ہیں، ان ساری چیزوں کے ساتھ تمہیں کاروبار کرنا ہے، ان کو پالنا وہ پوسنا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، ہر کام جو کرو وہ شریعت کی تابے داری کے ساتھ میں کرو۔ اس لیے تجارت قائم کرو، لیکن تجارت کے اصول سیکھو، صنعت و حرفت کے میدان میں آگے بڑھو، اعلی سے اعلی کاریگری دکھاؤ، بہترین سے بہترین سامان تیار کرو، عجیب و غریب حیرت انگیز چیزوں کو وجود میں لاؤ، اور دنیا کو حیرت زدہ کر دو۔ چنانچہ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے بڑے اور اسلاف نے ایک تاریخ رقم کر کے گئے، ہمارے رقم کر گئے، اور اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ ہمارے بڑے لوگوں نے کیا کیا دنیا والوں کو کاریگری دی، کپڑے بنانے کی کاریگری مسلمانوں کے پاس، اور جوتوں کی کاریگری مسلمانوں کے پاس، اور مختلف قسم کی ضرورت کی اشیاء، اس کی کاریگری مسلمانوں کے پاس۔ اندلس کی تاریخ پڑھیے، اندلس کی تاریخ بتاتی ہے کہ ہمارا اس زمانے میں کیا مقام تھا، صنعت میں، حرفت میں، کاریگری میں، تجارت میں، اور کس قدر اعلی سے اعلی درجے کی چیزیں، نئے نئے انداز کی چیزیں پیدا کی جاتی رہتی تھی، اور ساری دنیا کو حیرت زدہ کر دیا جاتا تھا۔ ان ساری چیزوں کے اندر مسلمانوں کا ایک زمانے میں نام رہا۔ اللہ یہ نہیں کہتے، رسول اللہ یہ نہیں کہتے کہ تم کو یہ چیزیں نہیں کرنا ہے، بلکہ کرو یہ ساری کے ساری چیزیں، اعلیٰ درجے کے تاجر بنو، اعلیٰ درجے کے صنعتکار بنو، اعلیٰ درجے کی نئی نئی تحقیقات اور نئی نئی چیزوں کا انکشاف کرو، یہ سب کچھ ہوتا رہے، لیکن ایک بات سامنے رکھنا ہے، یہ جو کچھ ہوگا وہ شریعت کے قانون کے مطابق ہوگا، حلال و حرام کی تمیز کرنی ہوگی، اچھے اور برے کا فرق کرنا ہوگا۔ اس کے لیے میں نے قرآن کریم کے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، تھوڑی سی تشریح اس آیت کی کروں گا، جس سے کہ معاملات کے مسئلے پر اللہ تبارک و تعالی نے جس انداز سے روشنی ڈالی ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، یہ آیتیں قارون کے سلسلے میں بتائی گئی ہیں، لیکن مضمون عام ہے سب کے لیے۔ اس میں فرمایا گیا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، جو لوگ تاجر ہیں، صنعتکار ہیں، مختلف قسم کے مالی وسائل اور ذرائع کو استعمال کر کے پیداوار بڑھاتے ہیں اور ان کو اللہ مال عطا فرماتا ہے، ایسے سب لوگوں کو اللہ کہتے ہیں، جو کچھ کے مال دولت اللہ نے تم کو دی ہے، اس کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، وہ یہ ہے کہ اس مال و دولت سے دنیا کی زندگی مقصود نہیں، بلکہ آخرت کی زندگی کو مقصود بنانا چاہیے۔ یہ سب سے پہلا نقطہ نظر ہے، دنیا کے مختلف معاشی نظام پر چلنے والوں اور اسلامی نظام معیشت کو پیش نظر رکھنے والوں کے درمیان، دنیا میں کئی نظام ہیں، کیپٹلزم کا نظام ہے، سوشلزم کا نظام ہے، کمیونزم کا نظام ہے، اس طرح کے یہ سب چیزیں نظامات دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن جتنے نظام موجود ہیں ان کا مقصد کمائی کے وسائل سے، ذرائع سے، مال اور دولت کے جمع کرنے سے صرف اور صرف یہ ہے کہ اس مال کے ذریعے ہم کو دنیا کمانا ہے، دنیا جمانا ہے، دنیا بڑھانا ہے، دنیا میں اپنے آپ کو اپنا نام روشن کرنا ہے، اور اچھے سے اچھا کھانا ہے، اچھے سے اچھا پینا ہے، بس دنیا کے ذریعے دنیا کو بنانا یہ مقصد ہے نظاموں کا۔ لیکن اسلام کہتا ہے ہمارا جو معاشی نظام ہے، اسلامی نظام معیشت، اس کا بنیادی فرق شروع ہی میں سمجھ لینا ہے، یہاں کمائی تو کرنا ہے لیکن اس کمائی کا مقصد دنیا کو بڑھانا نہیں، اس کمائی سے اپنی آخرت کو تیار کرنا ہے۔ مومن کو سب سے پہلے ذہن میں رکھنا ہے، تجارت کرنے والا تاجر، صنعتکار اور مختلف قسم کے جو ہے کاروبارات کو اپنے ہاتھ میں رکھنے والا، وہ سب سے پہلے یہ سمجھ لے مجھے دنیا سے دنیا بنانا نہیں، مجھے دنیا سے آخرت بنانا ہے، اور جب مجھے دنیا سے آخرت بنانا ہے مجھے اللہ کے قانون پر چلنا ہوگا، حلال و حرام کی تمیز کرنا ہوگا۔ جو دوسرے نظام ہیں وہ کہتے ہیں مال سے مال پیدا کرنا ہے اور مال سے دنیا بنانا ہے، حلال ذریعے سے آئے تو بھی، حرام ذریعے سے آئے تو بھی، کسی کو زخم پہنچا کر آئے تو بھی، کسی سے لوٹ مار کر کے آئے تو بھی، کسی بھی ذریعے سے آئے، اس میں غرر ہو، اس میں دھوکہ ہو، اس کے اندر رشوت ہو، اس کے اندر سود خوری ہو، کسی بھی ذریعے سے آ جائے، وہ کہتے ہیں کہ بہت اچھا مال تو بڑھ رہا ہے۔ لیکن یہ دوسرے نظاموں کا حال ہے، اسلام کہتا ہے نہیں نہیں، تمہیں تو اس مال سے، دولت سے، تمہاری تجارت کی منڈیوں سے، تمہارے صنعت پہ، تمہارے صنعتکاروں، تمہارے صنعت سے، ان سب چیزوں سے تم کو تو آخرت بنانا ہے، دنیا بنانا مقصد نہیں۔ کتنا بڑا فرق ہو گیا جب آدمی کے ذہن میں آ جائے گا کہ بھئی مجھے کمانا تو ہے لیکن کمائی کے ذریعے مجھے آخرت بنانا ہے۔ ہاں ضرورتاً میں یہاں بلڈنگ بھی بناؤں گا، یہاں کھاؤں گا اور پیوں گا، یہاں رہنے کے آسائش کے سامان بھی جمع کروں گا، ضرورت کے سامان بھی یہاں پر جمع کروں گا، اچھے سے اچھے انداز سے مجھے یہاں بھی رہنا ہے، ذلیل ہو کر تو نہیں رہنا ہے، لیکن مجھے یہ بات پیش نظر رکھنا ہے کہ میرے خدا کو راضی کرنا ہے تاکہ میری آخرت بن جائے، اور خدا کو ناراض کر کے مال کما کے مجھے جہنم میں نہیں جانا ہے۔ یہ نقطہ نظر قرآن نے سب سے پہلے واضح کر دیا کہ دوسرے نظام معیشت میں اور اسلامی معاشی نظام کے اندر بنیادی فرق یہ نظریے کا فرق ہے. نظریہ تو اصل چیز ہے بھائیو, کسی بھی نظام میں نظریہ اصل ہوتا ہے. اگر نظریہ ہو تو جو نظریہ ہوتا ہے اسی کے مطابق سارے نظام چلتے ہیں. دوسرے معاشی نظاموں میں دوسرا نظریہ, اسلامی معاشی نظام میں یہ نظریہ کہ ہم کو دنیا میں کمانا تو ہے لیکن بنانا دنیا نہیں بنانا آخرت ہے. وَبْتَغِي فِي مَا آتَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ. آگے اللہ نے عجیب بات کہی, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. اگر کوئی یہ بات سنے تو یہ خیال نہ کر بیٹھے کہ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کمائی ہی نہ کرو, کھانا ہی بند کر دو, جنگلوں میں جا کے بیٹھ جاؤ. کوئی بے وقوف ہماری اس بات سے یہ نہ سمجھ لے. اس لیے اللہ آگے کہہ رہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, دنیا کا جو حصہ تیرے لیے ہم نے مقرر کیا ہے اس کو بھولو مت, اس میں بھی آگے بڑھو. کھانے کا, پینے کا, رہائش کا, مکان کا, دکان کا, فیکٹری کا, بزنس کا, اور رہنے کا, سہنے کا, سامان کا, جو بھی حصہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے مقرر ہے اس کو کماؤ, اس کے لیے محنت کرو, اس کو بھولو مت. اس کو بھولنے کا حکم نہیں دے رہے اور جنگل میں جا کے بیٹھنے کا حکم نہیں دے رہے, بلکہ اس کے لیے محنت کرو, کمائی کرو. میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا تھا اسلام کمائی کرنے کا مخالف نہیں بلکہ اس کی تائید کرتا ہے, اس کی تقویت, اس کو تقویت دیتا ہے, اس کی تائید کرتا ہے. اور متعدد ایسی حدیث موجود ہیں جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو اس کی طرف ابھارا کہ کمانے کی فکر کرو, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے نہ رہ جاؤ. ایک صحابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, کہنے لگے میں فقیر ہوں, کچھ نہیں ہے میرے پاس, مجھے کچھ دے دیجئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے گھر میں کیا کوئی چیز موجود نہیں ہے, کچھ ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس ایک لکڑی کا پیالہ ہے. آپ نے فرمایا اچھا وہ لکڑی کا پیالہ لے کے آؤ. وہ صحابی گھر گئے, لکڑی کا پیالہ لے کے آئے, مسجد میں صحابہ موجود تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی تم میں کوئی ہے جو اس پیالے کو خرید لے؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں ایک درہم میں خریدتا ہوں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من یزید, ایک درہم سے زیادہ کون دے گا؟ دوسرے صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں دیتا ہوں دو درہم. اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں ان کو دے دو. وہ پیالہ ان کو دیا, دو درہم لے لیے اور لے کر ان صحابی کو دیا اور فرمایا کہ بازار کو جاؤ اور کلہاڑی خرید کے لے آؤ. وہ کچھ دیر کے بعد آئے کلہاڑی لے کر. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کلہاڑی کو لیا اور ایک لکڑی منگوائی اور اس کا مٹھا جسے کہتے ہیں ہاتھ جس میں پکڑتے ہیں وہ اپنی طرف سے لا کر حضور نے اس کے اندر گاڑ دیا, لگا دیا اور کہا ان صحابی سے کہ اس کو لے جاؤ اور میں تمہیں 15 دن سے پہلے دیکھنا نہیں چاہتا, 15 دن تک مجھے اپنا چہرہ نہ دکھاؤ. یہ کرو کہ تم جاؤ جنگل, لکڑیاں وہاں سے توڑو کلہاڑی کے ذریعے سے اور وہ لکڑیاں لا کر بازار میں بیچو اور جو بھی کچھ تم کمائی کرو اس سے کھاؤ اور پیو, بیوی بچوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرو, 15 دن کے بعد میرے سے ملنا. وہ صحابی چلے گئے, 15 دن کے بعد حاضر ہوئے, دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ چہرہ کھلا ہوا ہے. پہلے آئے تھے تو بجھا ہوا تھا, پش مردہ تھا, اب آئے ہیں تو چہرہ کھلا ہوا ہے, رنگ ذرا کھلا ہوا ہے اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ کے آثار ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھا, مسکرایا اور کہا بتاؤ یہ اچھا ہے یا وہ اچھا کہ تم مانگنے آئے تھے؟ یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم کہ آپ نے لوگوں کو ترغیب دی, محنت کرو, مجاہدہ کرو, حلال کمائی کی فکر کرو اور اس کے لیے جس قدر آگے بڑھ سکتے ہیں بڑھو، لیکن قانون شریعت کو پیش نظر رکھو، حلال و حرام کی تمیز، اچھے اور برے کا فرق، کسی کو دھوکہ نہیں، کسی کے ساتھ بد دیانتی نہیں۔ متعدد احادیث موجود ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو تاجر سچائی کو پیش نظر رکھتے ہوئے، امانت داری کو پیش نظر رکھتے ہوئے تجارت کیا کرتا ہے، اللہ اسے قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ میں مشہور فرمائیں گے، اس کو اٹھائیں گے نبیوں کے ساتھ، وہ نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، نبیوں کے ساتھ میں اٹھے گا، نبیوں کے ساتھ میں بیٹھے گا۔ آپ اندازہ کرو کہ سچے تاجر کی کتنی بڑی فضیلت اس کے اندر بیان کر دی گئی۔ اس لیے بھائیو، تجارت منع نہیں، ملازمت منع نہیں، صنعت و حرفت منع نہیں، سب کچھ کرنا ہے۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا، اپنی دنیا کے حصے کو نہ بھولو، اس میں آگے بڑھو، کمائی کرو، ذرائع وسائل پیدا کرو، لیکن ایک بات کیا ہے، وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اس بات کا نظریہ، اپنا نظریہ بناؤ کہ ہم کو دنیا سے دنیا نہیں، اپنی آخرت بنانے کے لیے اللہ نے ہم کو کہا ہے، اس لیے ہم آخرت بنائیں گے اس دنیا میں رہ کر۔ آخرت کیسے بنائیں گے دنیا میں رہ کر؟ اپنا کھانا، اپنا پینا، جو کچھ کرنا ہے وہ تو کرو، اس میں تو اللہ نے اجازت دی، اور کہا ولا تنسى نصیبك من الدنیا، آگے اللہ کہتے ہیں واحسن كما احسن الله اليك، جیسے مال دے کر، تجارت کے وسائل دے کر، مال کی کمائی کے ذرائع پیدا کر کے اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا ہے، تو بھی اللہ کی مخلوق پر احسان کرتے رہنا۔ اللہ کہتے ہیں احسن کما احسن اللہ الیک، اللہ نے جیسے تیرے اوپر احسان کیا۔ مال کی کمائی کرنے والا تاجر ہو، یا صنعتکار ہو، یا ملازمت پیشہ ہو، یا اور کسی ذریعے سے کمائی ہو، اس کو اللہ نے مال دیا ہو، مال والے کو کبھی نہیں سمجھنا چاہیے مال میں نے کمایا ہے، مال میں نے اپنی عقل سے کما لیا ہے، محنت سے کما لیا ہے، میرے تجربے سے کما لیا ہے۔ اللہ اس میں بتاتے ہیں تیرا کمال نہیں، میرا کمال ہے کہ میں نے دیا ہے، میرا احسان ہے، اس احسان کو قبول کر لینا۔ تاجر سمجھے میرے اوپر اللہ کا احسان ہے، ورنہ کتنے تاجر ہیں تجارت کی منڈیوں میں جاتے ہیں، مٹی کے سوا ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ اللہ کا احسان نہ ہو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسی اگر کسی کو مال مل رہا ہے، دولت مل رہی ہے، اور آسائش کے سامان مل رہے ہیں، اور اللہ نے اس کو دیا ہے، تو اس کو سمجھنا چاہیے یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، مجھے اللہ کے احسان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے جیسے خدا نے میرے اوپر احسان کیا، میں بھی مخلوق پر احسان کروں، میرے ماں باپ پر احسان کروں، میرے بھائی بہنوں پر احسان کروں، میرے رشتہ داروں پر احسان کروں، میرے پڑوسیوں پر احسان کروں، میں غریبوں اور فقیروں پر احسان کروں، یتیموں اور بیواؤں پر احسان کروں، ان سب کو دے دے کر اپنا مال لٹایا کروں، اس لیے کہ اس لٹانے سے میری آخرت بنے گی۔ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، مال کے ذریعے تمہیں آخرت بنانا ہے، نظریہ مسلمان کا یہ ہونا ہے، اس لیے حلال کمانا ہے، حلال ذرائع کے اندر خرچ کرنا ہے۔ اس کو اللہ نے کہا واحسن کما احسن اللہ الیک، جو مالی نظام ہے، معاملہ جس کو کہتے ہیں شریعت میں، اس میں کمانا بھی ہے اور کمانے کے بعد خرچ کرنے کا اصول بھی ہے۔ کما کما کر جما لینا نہیں، یہ جمع جمع کے رکھنا تو غیروں کا طریقہ ہے، اسلام کہتا ہے جمانے کے ساتھ خرچ بھی کیا کرو۔ زکات کا بیان تو میں نے اوپر کر دیا تھا، اس کی اہمیت بیان کر دی تھی، یہاں پر ایک آیت یاد آ رہی ہے، اس کو آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں والذین لا ينفقون في سبيل الله، جو لوگ کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، جمع تو کرتے ہیں، والذین يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله، جو لوگ سونا چاندی مال پیسہ جمع کرتے رہتے ہیں، خزانہ بناتے رہتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کیا کرتے، کسی پر احسان کرنے کو جانتے ہی نہیں ہے، صرف خود ہی کما لینا، خود ہی کھا لینا چاہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں فبشرهم بعذاب علیم، اے نبی علیہ السلام، ایسے لوگوں کو آپ دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ دردناک عذاب. کیسا عذاب؟ یوم یحمی علیہا فی ناری جہنم فتکوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. کہتے ہیں کہ یہ اس دن عذاب ہوگا جس دن کے تمہارے مال کو جمائی کر جو جمع کر کے رکھا گیا ہے جہنم کی آگ میں اس کو تپایا جائے گا, گرم کیا جائے گا. یوم یحمی علیہا فی ناری جہنم, اس کو گرم کرنے کے بعد فتکوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم, پھر ان کی پیشانیوں پر اور ان کے بازوؤں پر اور ان کی پشتوں پر اس سے داغ دیا جائے گا. اس لیے مال کو جمع کر کے رکھنا یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں, اپنی آخرت کو بنانے کی فکر کرنا ہے. ضرورت کے مطابق استعمال کرو, کھاؤ اور پیو اور موج اڑاؤ, اللہ نے تو اس کی اجازت دی ہے. لیکن اس کے بعد اللہ کے بندوں پر احسان کو نہ بھولو. احسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض. اور مالدار لوگ اس کا بھی خیال رکھیں, مال و دولت کی بنیاد پر زمین میں فساد نہ پھیلائیں. بعض لوگ مال دولت کے نشے میں مست ہو کر جو ہے الٹے سیدھے کام کرنے لگتے ہیں, حرام کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتے ہیں, قتل و غارت گری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور کسی کو مارنے پر تل جاتے ہیں. مال و دولت پر ان کو فخر ہو جاتا ہے, ناز ہو جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں ولا تبغ الفساد فی الارض, زمین میں فساد مچانے کی کوشش نہ کرو. ان اللہ لا يحب المفسدين, بلا شک و شبہ اللہ تعالی فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. یہ چند باتیں اس آیت کی روشنی میں عرض کی گئی. یہ دونوں عنوانات بڑے اہم ہیں لیکن بہت طویل و زیل ہیں, کافی وقت کا تقاضا کرتے ہیں. وقت کی رعایت کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ اہم باتیں پیش کرنے کی کوشش کی ہیں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے بھی آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے, دین کے تمام احکام کو سمجھنے اور پھر اس کے بعد عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.